حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه صلوات الله محمد وعلى محمد. آپ سے درخواست گزار ہوں، تمام مرحوم مومنین مومنات جو سارے گزشتہ ہمارے درمیان تھے، اب اس سال نہیں ہیں، ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، خاص طور پہ شہدائے ملت کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے آخر پر. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورہ انبیاء کی 25ویں آیت جو انشاءاللہ زندگی رہی، 9 محرم تک سرنامہ کلام قرار پائے گی، بظاہر کہ رسم تو شام غریباں ہوتی ہے. آیت کا مفہوم ذرا سا بیان کر دیں، اس کے ساتھ ہی عنوان بیان کر دیں، کچھ پہلے جو ہمیشہ کی طرح دو چار ضروری باتیں وہ کر لی جائیں گی، آپ سے پھر سارے مطلب آ جائیں گے. کوئی ایسا امت، کوئی وقت، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب ہم نے رسول نہیں بھیجا، اور جسے رسول بنا کر بھیجا اسے وہی کے ذریعے سے پیغام دیا، اور کیا پیغام دیا؟ وہ پیغام دیا. یہ تشریح کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے آیت کا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے حبیب آپ سے قبل، بھائی نہیں آ رہی آواز تو میں کیا کروں، اے حبیب آپ سے قبل ہم نے رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر وحی کی، الا نوحی الیہ، ہم نے اس کو وحی کے ساتھ بھیجا، وحی کے بغیر نہیں بھیجا. یعنی پہلے بھی بتا دیا کہ نبی، پیغمبر، رسول جو بھی فعل انجام دیتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں، الا نوحی الیہ. وہ وحی ہم نے کیا کہ اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، وہ وحی پہلا پیغام ہر نبی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے. اب یہاں اللہ اپنی طرف پلٹا رہا ہے اس کے الا انا، یعنی ہر نبی نے پیغام دیا کہ میرے سوا کوئی اللہ کوئی نہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی دعوت کا مرکز اور محور کیا ہے؟ سب سے پہلی دعوت کیا دیتے ہیں؟ وہ لا الہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ ماننا، کبھی نہ ماننا. 1,24,000 انبیاء یہی پیغام دیتے رہے، ہر نبی آتا رہا یہ پیغام دیتا رہا، انہ لا الہ الا انا، صرف میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، فاعبدونی، بس میری عبادت کر. اے حبیب جتنے بھی نبی آئے ان سب کی دعوت کا مرکز یہ تھا لا الہ الا اللہ. پس سیرت انبیاء یہ ہمارا عنوان ہے کہ انبیاء کی سیرت کیا رہی، یعنی وہ مشترکات، ظاہر کہ زمانہ الگ الگ تھا نا، طریقہ الگ بدل گیا، سلیقہ الگ ہوگا، سنت زمانے کے حساب سے الگ ہوئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہوں گی، لیکن وہ مشترکات کے ہر نبی کیا چیزیں مشترک تھیں کہ ہر نبی کی دعوت وہی تھی؟ ایک چیز نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں جن میں مشترک ہے، اس کے بغیر نبی کی پہچان نہیں ہوتی. تو پہلی شناخت کیا ہے؟ کہ ہر نبی جو فعل انجام دے گا اللہ کی مرضی سے انجام دے گا، اپنی مرضی سے انجام نہیں دے گا. اپنی مرضی سے صحیح فعل بھی انجام دے گا تو ترک اولا ہوگا، اور ترک اولا کے لیے اسے تنبیہ بھگتنی پڑے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اگر اپنی مرضی سے فعل انجام دے گا، چاہے وہ فعل غلط نہیں، جناب یونس نے اپنی قوم کو چھوڑا، فیل غلط نہیں تھا لیکن اپنی مرضی سے کیا، جب اپنی مرضی سے کیا تو ترک اولا ہوا، ترک اولا ہوا تو پھر سزا ملی نا، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا کہ نہیں رہنا پڑا؟ کتنی مثالیں دوں آپ کو، جناب یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنی زندہ یہ کنویں میں پھینکا گیا، بازاروں میں بیچے گئے، بازار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیسے بیچے گئے بازار میں، کیوں ہوا؟ ایک ترک اولا غلطی نہیں، گناہ نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو عصمت کے خلاف، لیکن ترک اولا نہیں کرنا چاہیے نہ وہ کام کیا، کیا کیا تھا؟ اپنا حسن دیکھ کر عکس میں، شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور یہ گمان ہوا کہ اتنے حسین آدمی کی قیمت کیا ہو، اتنے حسین انسان کی قدر و قیمت، یہ گمان آیا، غرور نہیں، تکبر نہیں، صرف گمان کیا کتنی قیمت لگی پانچ درہم یہ تر کیا اولا تھا جو بتایا جناب یوسف کو کہ پانچ درہم بھی زیادہ ہیں، ہم چاہتے تو اس سے بھی کم قیمت لگوا دیتے تمہاری، یہ تھا تر کیا اولا، گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں تھی، لہذا اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی مرضی، اپنی مرضی سے کرے گا، تر کیا اولا، اور اس کے اوپر بھگتنا پڑے گا، اور کتنے، یہ تو میں نے دو مثالیں دے دی نا، نہ معلوم کتنی مثالیں تاریخ میں، قصص انبیاء میں موجود ہیں، بس نبی جو کرتا ہے وہ اپنے، پہلا محور کیا ہے؟ انبیاء کا مشترکات میں سے جو مشترک ہے انبیاء کے، پہلی مشترک چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے اور کسی کی طرف نہیں، اپنی طرف نہیں بلانا، اپنی طرف بلانا ہے تو کس لیے بلانا ہے؟ تاکہ میرے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائے، نبی اگر اپنی طرف بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ جیسے پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تھا نا، پہلے نبی یا رسول اپنی طرف بلائے گا نا، پہلے اپنی طرف بلائے، کوئی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے سب کو بلائے، سب جمع ہو جاؤ، پوری قوم جمع ہو گئی، قوم کا اجتماع ہو گیا، قوم کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اب اس قوم سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، ابو لہب موجود، ابو جہل موجود، اور جتنے ابو ہیں سارے موجود، جتنے بھی تھے سب کہہ رہے ہیں بالکل، کیوں؟ ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد علی محمد پر، اب کچھ ابو ایسے جن کا نام لینا مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ جن کا نام لینا اچھا لگتا ہے، باقی خود ہی آپ اپنے ذہن میں لے آیا کریں، وہ اتنے کافی ہوتا ہے، اتنے بہت ہوتا ہے، یا تو جتنے بھی یہ تھے ابو سب نے اس وقت کیا کہا؟ بالکل مانیں گے، کیوں مانو گے؟ کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جو بھی فرماتے ہیں بالکل درست فرماتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، اس لیے مانیں گے، پہلے اقرار دیا مانو گے، جو کہتا ہوں سب بالکل بالکل آپ مانیں گے، سچے ہیں، جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ میں تمہارے لیے وہ لے کر آیا ہوں جو کوئی اپنی قوم کے لیے نہیں لایا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ابھی کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، ابھی کہہ رہے تھے آپ امین ہیں، جیسے اپنے مفادات پہ چوٹ لگی یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کر دیا، میری دکان بند، میرا بازار بند، میرا کاروبار بند، یہ نہیں بس ایک لمحے میں اپنے نظریات سے پھر گئے کہ نہیں پھر گئے، پھر گئے نا، بدل گئے کہ نہیں بدل گئے، حالانکہ دعوت کیا دی تھی، اپنی طرف بلایا تھا، کیوں بلایا تھا؟ تاکہ اللہ کی طرف لے جائیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، وہ نبی ہی نہیں جو اللہ کی طرف نہ بلائے، اب دیکھیے انبیاء کے زمانے مختلف، دعوت کے انداز مختلف ہے نا، بعض مرتبہ صفات بھی مختلف، کسی میں غصہ زیادہ، جوش کسی میں کم، ایسے ہی ہے نا، کوئی حلیم التبع جناب یحییٰ علیہ السلام کی طرح، اور کوئی جناب جناب موسیٰ کا مزاج رکھنے والا ہے کہ نہیں، اس کے باوجود ان تمام انبیاء کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کوئی اختلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ سب کی دعوت کا مرکز ایک ہے. زمانہ مختلف ہو, نام مختلف ہو, انداز مختلف ہو, گفتگو کا سلیقہ مختلف ہو, مگر نظریے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. حق اور باطل کی شناخت بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ حق میں بظاہر اختلاف بے شک نظر آ جائے, مگر باطل کے خلاف اکٹھا نظر آئے گا. باطل آپ کو آج کتنا ہی ہمدرد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا کیوں نہ نظر آئے, ان کے اندر اختلاف ہی اختلاف پایا جائے گا. اختلاف کیوں؟ اگر یہ اکٹھا ہوئے ہیں تو مفاد کے لیے اکٹھا ہوا. اگر باطل آپ کو اکٹھا نظر آ رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفادات کے لیے اکٹھا ہوئے نا. ان میں آپس میں کیسی چل پڑتی ہے, جب ذرا سا مفاد ادھر ادھر ہو جائے تو ڈھیر ہو جاتا ہے. عرب قومیت کا نعرہ لگانے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے باہم دست و گریبان. کیوں؟ مفاد آڑے آ گیا. اب یہ مفاد جب آڑے آ جائے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے حق کو. تو حق کتنا ہی آپ کو مختلف نظر کیوں نہ آئے, باطل کے مقابلے میں جیسے انبیاء ایک سنت پہ نظر آئیں گے. تو پہلا دعوت کا محور کیا ہوگا؟ لا الہ سوائے اللہ کے, کوئی اللہ نہیں. خبردار, سیدھے رہنا. بڑے بڑے تماشا دکھانے والے بازیگر گھس گئے ہیں قوم کے اندر, بلکہ گھسیڑے گئے. ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو گھسیڑا گیا تاکہ, کیونکہ جو مار کھا رہے ہیں نا پوری دنیا میں, ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے نا باطل, ذلیل ہو رہا ہے. یہاں کیا جائے, کن کو توڑ دیا جائے, بانٹ دیا جائے, ڈالر پہ کھیلو, پاؤنڈ پہ کھیلو, روپوں پہ کھیلو, اور نہ معلوم کس کس چیز میں کھیلو, میڈیا پہ کھیلو, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ناچیز آپ کو بتا رہا ہے رہے یا نہ رہے کہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہے. یہ جتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں یقین رکھو, بلکہ ہم جیسوں کا یقین تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ گلی گلی اور گھر گھر میں فتنوں کا پیدا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. لبے سب 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 لبے لبے لبے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس میں یہ چاہ رہا ہوں کیا آپ کے ذہن میں رہے, زندگی رہی انشاءاللہ نو دن کیا باتیں ہوں گی اسی سیرت پہ, ہر نبی کی دوسری سنت کیا ہے انبیاء کی. کوئی نبی دنیا سے نہیں جاتا جب تک اپنا وصی مقرر نہ کر دے. یہ چیلنج ہے, چیلنج کر رہا ہوں. کوئی نبی دنیا سے نہیں گیا جب تک وصی مقرر نہ کر دے. چلیے چیلنج میں تھوڑی سی کمی کر لیں. ابھی ہم نے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, چیلنج وہی ہے, چیلنج وہی ہے, لیکن پہلے سمجھانا چاہ رہا ہوں مسئلہ. چلیے ابھی ان کو ایک طرف رکھیے, ہٹا دیا. ان سے پہلے کہ انبیاء کے لیے چیلنج پوری انسانیت کو, عالم اسلام کو نہیں پوری انسانیت کو چیلنج, کہ کوئی نبی جن کے نام موجود ہیں, جن کے نام قصص انبیاء میں موجود ہیں, 70-80-90-100 تک ہو جائیں گے, بہت بڑھنے گے, اسے زیادہ نہیں ملیں گے, لیکن ہیں 1,24,000 جتنوں کے نام ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا دنیا سے جب تک وصی مقرر نہیں کیا. تو جب 1,24,000 انبیاء کی سنت اگر میں ثابت کر دوں, انشاءاللہ ثابت کر دوں گا, ابھی تو مجالس ہے نا کافی زندگی رہی, جب وہ ثابت ہو جائے کہ یہ سنت انبیاء ہے, قدر مشترک ہے, سیرت انبیاء ہے, کہ جب تک اپنا وصی مقرر نہ کرے, جب تک دنیا سے جا نہیں سکتا, گیا ہی نہیں, جب تک وصی نہیں بنایا, تب بتاؤ پیغمبر ختمی مرتبہ جس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی رسول آئے گا, وہ دنیا سے کیسے جائے گا بغیر وصی بنائے. بھائی کسے بنایا؟ یہ بحث تو بات کی ہے نا, یہ تو بات کی بات ہے کسے بنایا بھائی؟ ممکن ہے اور بھی نام ہو, آپ خوش کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی اور بھی تو نام لا سکتا ہے, آپ نہیں لائیں گے کوئی دوسرا لے آئے گا. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے, ایک لاکھ تو پہلے, تو یہ پہلے اصل ثابت ہو جائے نا, بعد میں دوسری جگہوں میں گفتگو کریں گے. تو پہلی اصل کیا ہوئی کہ کوئی نبی جا نہیں سکتا, گیا بھی نہیں دنیا سے جب تک اس نے اپنا وصی نامینیٹ نہیں کر دیا, نامزد نہیں کیا. ایسا بھی ہوا کہ کسی نبی کا وصی اس کے سامنے ہی دنیا سے چلا گیا, کسی نبی کا وصی اس کے سامنے دنیا سے چلا گیا. تو پھر کیا اس نبی نے دوسرے کو نامینیٹ کیا, دوسرے کو نامزد کیا وصی؟ جب تک وصی نامزد نہیں کرے گا دنیا سے نہیں جائے گا. پہلا وصی کون بنے تھے؟ جناب حابیل علیہ السلام. جناب آدم نے کسے وصی بنایا تھا؟ حابیل. کیسا جھگڑا ہوا تھا؟ پہلا قتل ہی وصی کے چکر میں ہوا ہے. تو پھر کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے دنیا چھوڑ دے گی؟ آخر تک یہی سلسلہ جائے گا, سارا جھگڑا یہی ہے. اور ایک مسئلہ یاد آ گیا, ابھی تو میں مسئلہ بیان کر کے آیا ہوں نور رضیا میں. ہوتا یہ ہے کہ پہلی مجلس میں شروع میں تھوڑی سی انتظامی باتیں کرتا ہوں. آج آپ نے ایسا مجھے آغاز دے دیا کہ میں وہ باتیں بھول ہی گیا, اس چکر میں ڈال دیا آپ نے مجھے. اسٹارٹ اتنا اچھا آپ نے لے لیا کہ میں اسی طرف چلا گیا. لیکن وہ دو تین باتیں بہت ضروری کرنا ہے. بلند آواز سے چھلواد بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے بہت ضروری ہے, مختصر کر کے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ انتظامات کا جو معاملہ ہے نا, اسکاؤٹس کے بچے ہو یا بچی, کوئی ان کے آگے کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹے یا ان سے بلند آواز میں بات کرے. وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اپنی. یہاں پہ آپ کے ہی بچے ہیں, آپ کی قوم کے بچے ہیں, معززین کے بچے ہیں, اور معززین کے بچے سبھی موجود ہیں. جو فرش عزا پہ آتا ہے نا سب موجود ہیں سارے, یا غریب امیر کوئی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہٰذا ان کے ساتھ بھرپور تعاون, وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ٹریفک کے سپاہی اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے, ان سے تعاون. کسی کو اپنا زیادہ روب دکھانے کی ضرورت ہے, گھر میں جا کے اپنے بچوں پہ دکھا دے, باہر نہیں دکھانا ٹھیک ہے. اگر اس کا گھر میں روب چلتا ہے, ایسا نہ ہو گھر میں دبتا ہو باہر روب ڈالتا ہو. ہاں کبھی الٹا ہوتا ہے کہ باہر روب ڈالتا ہے اندر گھر میں اس کا روب ہی نہیں چلتا, تو گھر میں دکھا دے بھائی بھائی تجھے دکھانا ہے. یہاں سپاہی کھڑے, پولیس کے سپاہی کھڑے آپ کے لیے, کھڑے آپ کے لیے انتظامات کے لیے کھڑے, اپنی جان کی بھی جانے خطرے میں. لہٰذا ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے, یہ آپ کا فریضہ ہے. فریضہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے آپ. رینجرز کے سپاہی کھڑے, افسروں سے مجھے کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن یہ سپاہی کھڑے یہ ہمارے آپ کے بھائی ہیں, ان کے ساتھ تعاون. جہاں گاڑی کھڑی کرنے کا معاملہ ہے, جس طرح سے آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اسی طرح آپ کو انتظامیہ کے ساتھ, امام بارگاہ کے انتظامیہ کے ساتھ, ویسے ہی ہر سال میں آپ کو بتاتا ہوں تعاون کرنا ہے. یہ مذہبی فریضہ ہے, مذہبی فریضہ ہمارا. حالات ایسے کہ ہمیں منظم ہو کے ڈسپلن کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ, عزاداری کو لے کر آگے بڑھنا ہے. جان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے نظم و ضبط کا. ہزار لاشیں گر جائیں مسئلہ نہیں ہے, 2000 لاشیں گر جائیں مسئلہ نہیں ہے, علم نہیں گرے. یہ تو جانتے ہیں نا آپ, اتنی بات تو جانتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, انتظامات کے معاملے میں نظم و ضبط کے ساتھ, پورے تعاون کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. پولیس والے ہوں, رینجرز کے سپاہی ہوں, ٹریفک کے سپاہی ہوں, آپ کے اسکاؤٹس کے بچے ہوں, گرلز گائیڈ ہوں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اور ایک مسئلہ اور آ گیا. اچھا اس دور میں پہچانا کیسے جائے؟ ہم کہتے ہیں نا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما, جمع کے صیغہ ہے, اس کا پڑا میں نے, ورنہ مفرد کے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, میں نے جمع کے ساتھ کہا کاش ہم ہوتے تو کربلا میں ہوتے. اچھا وہ اس کو کیسے پہچانا جائے جو کہتے ہیں کاش میں ہوتا تو یزید کے ساتھ ہوتا؟ دل میں کہتے ہیں آپ, میں بھی ابھی ثابت کرتا ہوں, ہیں ایسے لوگ جو دل میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے کاش تو یزید کے ساتھ ہوتے, قتل حسین میں شریک ہوتے. ہم ان کو پہچانے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ انہیں ہم ادھوری بات چھوڑ کے نہیں جاتے, پوری بات کر کے جائیں گے. ہم انہیں پہچانے کیسے؟ معیار کیا ہے؟ آئیے آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ کے شہر کراچی میں جہاں دل چاہے وہ اٹھا کے صبح نکل جائیے, کسی بھی سیاسی پارٹی کا جب جلسہ ہوتا ہے نا تو پورے شہر کے کھمبوں پہ, سڑکوں پہ, چوراہوں پہ, درختوں پہ, بلڈنگوں پہ جھنڈے, تصویریں, چور رہنما, قاتل رہنما، لٹیرے رہنما، بھتاخور رہنما، اسمگلر رہنما، ڈاکو رہنما، سب کی تصویریں لگیں گی، سب کے جھنڈے لگیں گے، مگر کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہے نا؟ کبھی 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 میٹنگ نہیں بیٹھی انتظامیہ کی، اس پارٹی کا جھنڈا ہٹاؤ، اس پارٹی کا جھنڈا ہٹاؤ، اس چور کی تصویر ہٹاؤ، اس قاتل کی تصویر ہٹاؤ، اس ڈاکو کی تصویر ہٹاؤ، ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں، باس چولا ہے تو ایسے ہے کہ 150 پارٹیوں کے جھنڈے، اگر ملک میں 150 پارٹی ہیں تو 150 جھنڈے اس کے لگے ہوئے، کبھی تکلیف نہیں ہوتی، پتا چلا آپ کو کوئی تکلیف، کوئی میٹنگ بیٹھے، نہیں بھائی یہ جھنڈا نہیں لگے گا، یہ پرچم نہیں لگے گا، پتا کہاں چلتا ہے کہ اداروں میں کہاں کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے یزید، جب حسین کی بات آ جائے یا حسین کا پرچم، لبیک اب سمجھ میں آ گیا، کسی جھنڈے سے چڑ نہیں، کسی لٹیرے سے چڑ نہیں، کسی لیڈر کے نام سے چڑ نہیں، ادھر یا حسین کی بات آئی، نہیں یہ پرچم نہیں لگے گا، ہم نے عامہ کی خرابی کا خدشہ نہیں، یہ تیرے اندر کی یزیدیت بول رہی ہے، مردہ سمجھ میں آ گیا، جہاں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ گیا ہوگا، تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا، مسئلہ پرچم لگانے کا نہیں، مسئلہ اداروں میں بیٹھے ہوئے اس فکر یزیدیت کا ہے، جو لوگ آج اپنے ہاتھوں سے یا حسین کا پرچم لگاتے ہیں، یہی اپنے ہاتھوں سے یا رسول اللہ کا پرچم بھی ربیع الاول میں لگاتے ہیں، سن لو مسلمانوں، ہم فرنٹ لائن ہیں، ہم اگلے محاذ کے سپاہی ہیں، اس لیے لڑ رہے ہیں یا حسین کے پرچم کے لیے، کہ اگر یا حسین کا پرچم لگنا بند ہو گیا تو اگلا مرحلہ یا رسول اللہ کا ہوگا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آگے بڑھیں گے، جیسے 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 30-35 سال ہم کہتے تھے کہ ہم فرنٹ لائن ہیں، ہمارے قتل پہ جو خاموش ہو سن لو، کل تمہاری طرف بھی بات آئے گی، آج آ گئی کہ نہیں آ گئی، اس لیے سارے مسلمانوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ مسئلہ یا حسین کے پرچم لگانے کا نہیں ہے، اصل دشمنی نانا سے ہے، اگر اصل دشمنی نانا سے نہ ہوتی تو نواسے کو قتل کیوں کرتے، یا تو میرا خیال ہے کہ پیغام پہنچ گیا ہوگا، نان ایشو، نان ایشو کو ایشو بناتے ہو، یہ پرچم لگانے سے تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے، پنجے دن کے نام لکھے ہوئے اس پہ، یا رسول اللہ لکھا ہے اس پہ، یا حسین، تمہیں کیوں پریشانی، تمہیں کیا تکلیف ہے، سارا سال ساری پارٹی، اب یہ شہر میں ہو گیا ہے وہاں کسی کا جلسہ تھا، پورا شہر سرکاری کھمبوں پہ نہیں، سرکاری عمارتوں پہ جھنڈے لگے ہوئے، اور اگر سرکاری پارٹی کا جلسہ ہو تو سرکاری مشینری بھی استعمال ہوتی، اس نار کے لائے گی کیوں، بہت بڑا چور آ رہا ہے آج ہمارا، بہت بڑا، میں تو ایسی بات کرتا ہوں بھائی، مجھے اپنی، اب تو ویسے کالی داڑھی سے یہ بات کرتا تو سفید داڑھی اب کتنی عمر بچی ہوگی، اب تو مسئلے نہیں ہے، اب تو چلتے پھرتے چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زبان کوئی میری روک دے حق بات کرنے سے، یہ تو مجال، اس لیے ایسا نوالا میں کھاتا نہیں جو میری زبان کو روک دے, جو مجھے اکل میں حق یاد سن لے. انتظامیہ اپنی انتظامیہ کے اندر ڈھونڈو کون کون سہولت کار بغیر داڑھی کے داعش بیٹھے ہیں تمہارے اندر, میں جانتا ہوں. بغیر داڑھی کے دہشت گرد کہاں کہاں بیٹھے ہیں, کلین شیپ بنا کے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑا یہ روشن فکر ہے. سب کو جانتے ہیں مومن کی آنکھ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. اور ایک بات بتا رہا ہوں کہ گمراہ کرتے ہیں اداروں کو, ایک ادارہ دوسرے ادارے کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. الٹی سیدھی رپورٹیں دیتے کہ پرچم ہوگا تو یوں ہوگا, وہ پرچم ہوگا تو یوں لگ جائے گا, تو ربیع الاول میں کیا ہوگا. تو پھر یہ سارا سال جو جھنڈے لگتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے, پھر یہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا. لہذا بڑی اچھی طریقے سے میں نے پیغام دے دیا کہ مجھے امید ہے کہ صبح تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صبح تک یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے جسے تم نے ایشو بنایا ہے. جس پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے وہ جھنڈے لگاتے نہیں لگاتے ہیں, تو ہمیں حسینی پارٹی کے لوگ لبے ہمیں حسینی پارٹی کے لوگ, باقی کسی پارٹی پارٹی کو ہم نہیں جانتے ہیں. کل تک تمہاری مرضی تھی تو پرچم لگتے تھے. کیوں لگتے تھے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ چلتے تھے. اپنی ذاتی لڑائیوں کو ادھر گھسڑنا, اپنی سیاسی اشارہ کافی ہے, اشارہ کافی ہے. اپنی سیاسی لڑائیوں کو ادھر لے کر آ رہے ہو. ہمیں کچھ نہیں پتا کس سے تمہاری کیا لڑائی ہے, کب دوستی تھی کب دشمنی ہو گئی. ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب ہمارے جلسے ہو رہے ہیں, مجالس ہو رہی ہے, تو پرچم بھی لگے گا حسین کا. یا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں, نہ میں کسی کے ذاتی مفادات کے لیے لڑتا ہوں, نہ میں کسی پارٹی کے مفادات کو پیش نظر رکھتا ہوں. اور آپ گواہ ہیں کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے جب بات کی ہے حسینی پارٹی کی بات کی ہے. میں تو اس تنظیم کا ذکر بھی نہیں کرتا جس سے میں وابستہ ہوتا ہوں, تاکہ لوگوں کے کبھی گمان و خیال و گمان میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میں یہاں بیٹھ کے کسی پارٹی کی پبلسٹی کرتا ہوں. یہ میری پارٹی ہے, یہی میری پارٹی ہے, یہی میرے رکن ہیں, میں بھی کارکن ہوں سارا. میں ان مسائل میں بات کرتا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہوتے ہیں, ذاتی نہیں, گروہی نہیں. میرا خیال ہے کہ پیغام پہنچ گیا ہوگا, اور اس تک بھی پہنچ گیا ہوگا جو انتظامیہ کے اندر بیٹھا ہوا یہ سارے کام کر رہا ہے. سہولت کا جسے بار بار ہٹایا جاتا ہے, پھر وہ چور دروازے سے لا کے بٹھایا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر طبیعت صاف نہیں ہوئی ہوگی تو نام لے لے کے بھی بتا دوں گا کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. اگر ابھی بھی طبیعت صاف نہیں ہوئی نا ان لوگوں کی, تو اتنی بھی ہمت ہے مجھ میں کہ نام لے لے کے بتاؤں گا کہ کون کون ہے, کون کون ہے جو جیلوں سے دہشت گردوں کو فرار کرواتا ہے, کون کون ہے جو اداروں میں بیٹھ کر دوسرے اداروں کو مس گائیڈ کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے کہ یہ پرچم لگنے سے یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. آج تک کچھ نہیں ہوا, دہشت گردوں کے پرچم لہراتے رہے, تجھے نظر نہیں آئے. لہرا رہے دہشت گرد پرچم مسلسل اپنا, تجھے نظر نہیں آتا. مگر میں نے کہا نا پہچان یہ کہ تو ہوتا نا تو یزید کے لشکر میں ہوتا. تیرا عمل بتا رہا ہے, تیرا عمل بتا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ جو زبان کہہ رہی ہے, یہ میسم کا لہجہ کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو بہت چھوٹا آدمی, گناہگار ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھوں میسم تم مار کو, بس اتنی سی بات ہے. تو یہ زبان پکار پکار کے کہہ رہی ہے, یہ نعرے لبیک یا حسین کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوتے تو کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے. اور تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو ہوتا تو یزید کے ساتھ ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس پھر واپس پلٹ رہا ہوں پہلے اس کی طرف. جو مجھے کیا کہنا ہے مجھے معلوم ہے, لیکن نظم و ضبط آپ کو برقرار رکھنا ہے, ڈسپلن آپ کو برقرار رکھنا ہے. اور آپ ثابت کر چکے ہیں کہ دھماکہ ہو, زلزلہ ہو, کچھ ہو, ہم اپنی جگہ چھوڑنے والے نہیں. یہ ہمارا مورچہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم سے ہمارا مورچہ خالی کرا دے. یہ مورچہ اسی وقت خالی ہوگا جب دم نکل جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہذا آپ کو اپنا نظم و ضبط, تعاون تمام انتظامی اداروں کے ساتھ, جلوسوں کے سلسلے میں, عزاداری کے سلسلے میں کوشش کی جائے گی کوئی شوشہ چھوڑا جائے, کوئی شرارت کی جائے, ڈسٹرب کیا جائے, آپ کو عزاداروں کو ڈسٹرب کیا جائے, ان میں پینک پھیلایا جائے. نہیں, نہیں ہونے دینا. کچھ بھی ہو جائے عزاداری کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا, مجالس اور جلوسوں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. باقی کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, یقین رکھیے ایسا نہیں ہے. آپ یقین رکھیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا ضمیر بھی زندہ ہے, جو اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں, جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. الحمدللہ, خدا کا شکر ادا کیجئے. میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا, میں وہ چھوٹا سا نوکر ہوں, طالب علم ہوں, مگر میں جانتا ہوں کہ ابھی آپ کی قوم میں بہت لوگ ایسے ہیں جو دن رات آپ کے لیے کوششیں کرتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کا سب کچھ آپ کے لیے وقف ہے. بس ان لوگوں کی سلامتی کے لیے, ان کی ترقی کے لیے دعا کیا کیجئے. پروردگار ان کو سلامت رکھے اور اس پوری قوم پر معبود اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. مسئلہ موت کا نہیں ہے, مرنا تو ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اس سے اچھی میری نظر میں کوئی موت ہی نہیں ہے کہ یا میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا وہ موت تو آنی ہے نا بھائی, تو اس سے اچھی موت کون سی مجھے بتاؤ. کیا آدمی جب تو ہماری یہاں یہ لاشعوری طور پہ اللہ نے آپ کو دے دی ہے وہ ہمت کہ جتنے ہنگامے بڑھتے ہیں اتنا مجلسوں میں رش بڑھ جاتا ہے نا, ایسے ہی ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. ایسا ہی ہے. چلیے پھر واپس چلے مضمون کی طرف. یہ تو وہ تھی بات جو پہلے کرنی تھی, بیچ میں آ گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آگے بڑھائیں بات کو. بس میں نے کیا عرض کیا, پہلے یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی نبی دنیا سے گیا ہی نہیں جب تک کہ اس نے اپنا وصی نہیں بنا دیا. پہلا وصی کون ہے نوئے زمین میں؟ ٹوٹل چار افراد, ان میں ایک وصی ہے. کتنے ہیں؟ چار افراد. چلے اگر وہ خواتین والی روایت کو جیسے ہماری برادران کیا مان لیا جائے تو چھ افراد. کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ لڑکی کے پیچھے جھگڑا ہوا تھا, جیسے ان کے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ماں بھی یہی ہوا ہوگا. ہاں عجیب مسئلہ ہے, کہتے ہیں وہ شادی ایک کی جو ہوتی وہ خوبصورت تھی, دوسری تھی وہ بے صورت تھی. یہ جھگڑا نہیں تھا, جو تم اپنے جھگڑے سمجھتے ہو وہ جھگڑے تھوڑی تھے, ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ تھا وصایت کا جھگڑا. قربانی قبول ہوئی تھی. کس کی؟ حابیل. حابیل نے بہترین پاک صاف عیب دار نہیں اللہ کی راہ میں بہترین جانور دیا تھا, قربانی مانگی تھی نا. جناب آدم نے کہا تھا دیکھو کہ میرا وارث بننا ہے, میرا وصی بننا ہے تو قربانی دینا ہوگی. قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملنا اور کسی کو بھی نہیں ملنا, قیامت تک نہیں ملنا. جب تک قربانی نہیں دے گا چھوٹے سے چھوٹا منصب نہیں ملتا, بڑا منصب تو دور کی بات. قربانی تو دینی پڑے, قربانی دینی پڑے گی. لہٰذا میں قربانی پیش کرو. اس نے کہا اچھا مثلا یہ بیمار بکرا نکال لو, ویسے بھی مرنے والا, چلو ذبح کر دو. یہاں تو مردے کو مار کے کھلا دیتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ سے. ہاں تو یہ وہی سے چلا رہے نا, دو سنتیں چلی آ رہی ہیں. ایک نے بیمار ہو لاگر کہ چلو بھائی اس کو لے چلو, کٹ دو کاٹ دو جانور تو کاٹ دو گائے کاٹ دو. لیکن حابیل نے کیا کیا, بہترین خوبصورت جیسے عید قربان پہ کیسا جانور قربان کرنا چاہیے, بے عیب بے نقص اچھا جانور, ریاکاری کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. بے شک میں ہاں جس کے پاس استطاعت ہے ان کی بات کر رہا ہوں نا, جن کے پاس استطاعت, جس کا استطاعت نہیں ہے وہ شریک ہو جاتا ہے. جو قربانی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ان غریبوں کو شریک کر لیتا ہے, اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے سب کا. میں تو اس پہ زن رکھتا ہوں, میں نے بٹتے ہوئے دیکھا ہے گوشت. میں نہیں کہتا کہ سب آدمی اپنے فریزر میں جمع کر دیتے ہوں گے, ہوتا ہوگا کچھ اچھا. ہاں ایک حصہ ہے نا میرا ہے آپ کا ہے, اللہ نے رکھا ہے, کچھ سب بانٹ دیتے کچھ اپنے لیے رکھتے, تو اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس کو شریعت میں گڈ مٹ کر دیا گیا ہے. مسائل کو پتا نہیں کیسے بنا کے پیش کر دیتے ہیں بعض اوقات غلط انداز میں. خیر تو حابیل بہترین قربانی, اور اللہ نے اس کی قربانیوں پہ قرآن گواہی دے رہا ہے نا, ربنا تقبل منا، یہ تو جناب ابراہیم کی ہے. جناب حابیل نے کیا فرمایا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ قرآن میں آئے تھے نا کہ بس اللہ قبول کس سے کرتا ہے؟ متقین سے. تو مسئلہ رشتے کا نہیں تھا بھائی، مسئلہ کسی نہ کسی قربانی کا تھا کہ جو قربانی دونوں نے دی کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی. جناب حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا. اور آگے جواب جناب آدم کے یہ وسیع ہے، بس یہ سننا تھا، جھگڑا شروع ماروں گا، قتل کا ماروں گا. جناب حابیل کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کام نہیں کروں گا. پھر مجھ پہ کیوں ناراض ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ نے قبول کر لی میری قربانی، اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ لیکن قتل کر دیا. سنیے اب ایک کام کی بات آپ کے لیے، جوانوں کے لیے، سارے مجمع کے لیے، جہاں تک جائیں گے پیغام لے کر جائیں گے. آج کا یہ پیغام کیا ہوا؟ قتل کر دیا، پتھر مار کا سر کچل دیا، مار دیا بھائی. لیکن اب کرے کیا؟ پریشان. اب کیا کرو؟ روئے زمین پہ پہلا مسئلہ پیش آ گیا فقہی. روئے زمین پہ پہلا مسئلہ، وہ بھی نبی کے بیٹے پہ. بھائی قابیل کچھ بھی صحیح، جہنمی ہے، لعنتی ہے، قیامت تک لعنت اللہ علیہ ہے وہ، مگر ہے تو نبی کا بیٹا نا، ہے نا نبی کا بیٹا. مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ کیا پیش آ گیا؟ اب اس کا کروں کیا؟ کدھر لے جاؤں؟ کیا کروں؟ تو اللہ نے کسے بھیجا؟ کوے کو. کس کو بھیجا؟ کوے کو، غراب. اس غراب نے بتایا کہ کیسے زمین کھود کے کیسے دفن کرنا ہے. تو آپ جانتے ہیں کیا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں؟ اس نے یہی تو کہا تھا، وائے ہو مجھ پر کہ میں کوے کا محتاج ہو گیا، یہ مجھے سکھا رہا ہے. یہ ہوتا ہے اگر حق کی تقلید نہ کرو تو کووں کی تقلید کرنی پڑ جاتی ہے. تقلید تو کرنی پڑے گی، تقلید سے چھٹکارا ممکن نہیں. اگر حق کی نہیں کرو گے تو کوا نہ صحیح، کوے جیسی باتیں کرنے والوں کی کرو گے. تقلید تو کرنی پڑے گی، اس سے تو جان نہیں چھٹتی تمہاری. قیامت تک کسی بھی آدمی کی جان نہیں چھٹے گی تقلید سے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تقلید کرتے ہیں مگر حق کی، جو تقلید کرتے ہیں مگر مجاہد علماء کی، جو تقلید کرتے ہیں مگر ان علماء کی جن علماء سے سامراج کانپتا ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ان کی تقلید کرنی پڑے گی تمہیں کووں کی، جو نہ کبھی قوم پہ بولتے ہیں نہ جن سے سامراج ڈرتا، بلکہ سامراج بڑا خوش ہوتا ہے ان کو اور اٹھاتا ہے. ان کو پروجیکٹ کرو، ان پہ مان لگاؤ. مان لگتا ہے نا؟ مان آپ سب سمجھتے ہیں، ہاں کریں یا نہ کریں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یار میرا مجمع ہے، جانتا ہوں نا میری قوم، میں اسی کا حصہ ہوں نا، سب سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ایک ایک اشارہ شیعہ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ دوسرے اسی لیے تو پریشان ہوتے ہیں کہ مولوی نے ان کے کہہ کیا دیا کہ سارے اتنے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو اشارہ سمجھ میں نہیں آتا نا. تو میری بات سمجھ میں آ گئی، پہلا وسیع مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں کرے گا تقلید صحیح آدمی کی تو کووں کے پیچھے چلنا پڑے گا تجھے، تجھے کووے سکھائیں گے، کووے نہ صحیح ان کی آوازیں نکالنے والے سکھائیں گے تجھے. تقلید تو کرتے ہیں، تقلید سے فرار ممکن نہیں ہے. سیاست کا میدان ہو، مذہبی میدان ہو، کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا ہے نا، تجھے چلنا پڑے گا نا. تو پھر وہ ٹھون جو دنیا اور آخرت میں ضامن تو ہو تیرا، جسے حق نے حق کے شفاعت تو دیا ہو، جسے اللہ نے شفاعت کا حق تو دیا ہو، کہ اگر جب ایک عام آدمی کو، مومن کو، 70 مومن جو جس کو حق شفاعت حاصل ہے، 70 مومن کی شفاعت کرے گا تو جو علماء حق ہیں انہیں کتنوں کی شفاعت کا حق دیا، اور پھر انبیاء اوصیاء ائمہ کو کتنوں کی شفاعت کا حق ہوگا. اس لیے شیعوں گھبراؤ نہیں، کم سے کم ایسا دامن تو تھامو جو قیامت کے دن یہ کہہ کے جان نہ چھڑا لے تم سے کہ مجھے اپنے نہیں پتا تو کہاں میرے پیچھے آ گیا. آپ کہیں گے تو نے تو یہ کہا تھا، کہا دوسرا بھی تو کہہ رہا تھا، مولوی حضرت عمر بھی تو کہہ رہا تھا، اس کی کیوں نہیں سنی؟ میں نے کیوں سنی؟ میں تو خود پھنس گیا آج، تجھے کہاں سے بچاؤں گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بس پہلا وسیع شہید، پہلا خاندان ہے، وارثان شہداء، شہید کے وارث ہیں جناب آدم بھی، جناب حوا بھی. اللہ نے کیسا منصب دیا کہ پہلے خاندان کو شہیدوں کا خاندان بنایا، اس لیے گھبرایا نہ کرو۔ ہمارے بابا آدم اور اما حوا دونوں شہید کے ماں باپ ہیں، جو یہ سمجھانے کے لیے قیامت تک کے لیے کہ یہ وہ ورثہ ہے کہ آدم کو بھی میں نے دیا، حوا کو بھی دیا، کہ ایک شہید کے وارث ہیں۔ پہلی موت جو روئے زمین پر ہوئے وہ شہادت کی موت ہے بھائی، ظلم کے ہاتھوں مارا گیا ہے نا۔ ہاں بھی ظاہر قابیل پر اگر قیامت تک کے لیے لعنت ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مظلوم کو مارا نا۔ حابیل تو حابیل تو چلے گئے، اب اب کیا ہوگا وسیقہ؟ بس اسی پہ آج بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی نہیں کر یہی رواج شروع کر دیں گے۔ وہ پتہ بھی نہیں، اتنی سخت سخت باتیں بھی تو کر جاتا ہوں، لیکن امام زمانہ ضامن ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ زیادہ ڈرنا مت، اللہ صلی اللہ، ڈرنا مت، خوف کو نکال دیا، خوف کو نکال دیا کرو۔ ایام آزادی ہمیشہ کے لیے نکال دو، اگر حسینیوں نے نکال دو کچھ بھروسہ نہیں۔ میں یہ باتیں کرتے کرتے 58 سال کا ہو گیا، ابھی تک نہیں آئی موت، اتنے سال کا ہو گیا۔ ایک ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت موت اس راہ میں آنا ایک انعام ہے، آنا تو ہے نا۔ ہمیشہ اسی لیے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ بھائی ایسے نہ مارا جاؤں، کم از کم شہادت تو ملے، کم از کم یہ والی شہادت۔ حق بات کرنے کے جرم میں مارا جاؤں تو کتنا میرے گھر والے بھی مطمئن ہوں گے، میرے بچے، میری نسلیں بھی فخر کریں گے، ہاں بھائی تھا۔ اور یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، میرے مولا کی تمنا، ہر انبیاء کی، ہر نبی کی تمنا، ہر پیغمبر کی تمنا، ہر رسول کی تمنا، جانتے شہادت، وہ صرف شہادتیں جو کتاب لکھی گئی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ مگر انہوں نے یہی بتایا کہ رسول کو کیونکہ ظاہری شہادت نہیں ملی، اس لیے حسین کی شہادت کو رسول کی شہادت قرار دیا گیا، کیونکہ شہادت منصب ایسا ہے نا۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا جس کے اثرات 2.5 سال، لیکن میدان جنگ میں تو ایسے زخم لگ کے تو نہیں شہید ہوئے نا۔ لہذا صرف شہادتیں جو کتاب ہمارے برادران مکتب میں لکھی گئی ہے، اس میں یہی بتایا گیا کہ دو شہادتوں کے راز امام حسن مجتبی اور امام حسن صاف ہے، کبھی تفصیل سے حوالہ دے دیں گے آپ کو ان چیزوں کا۔ بس اب یہ وسیع چلا گیا، دنیا سے کیا کریں آدم، یہ تو معلوم ہو گیا آدم کو کہ اب یہ مسئلہ تو کھڑا ہوگا، میں جسے بھی وسیع بناؤں گا یہ اس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ قابل اب معاملہ آگے بڑھتا گیا، اللہ نے جب روتے تھے نا، اور یہ جو بتا رہا ہوں علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قصص انبیاء، کس کی؟ علامہ ابن کثیر، حوالہ کتاب ہے میرے پاس، حوالہ اس کتاب کا دوں گا جو میرے پاس کتابیں ہوں گی، تاکہ جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ یہ نہیں کتاب، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، اور شروع میں ہی ہے، بالکل شروع میں، قصص انبیاء جو علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، بہت بڑے مورخ بھی ہے، ظاہر تاریخ ابن کثیر جن کی مشہور ہے، ان کی کتاب ہے قصص انبیاء کے نام سے پورا ایک جز الگ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ کئی دن تک آدم اور حوا حابیل کا غم مناتے رہے اور روتے رہے، غم مناتے رہے اور روتے رہے۔ کہاں گئے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے والے؟ ابن کثیر پہ فتویٰ لگاؤ نا، ابھی اور بھی آگے رونا آگریہ سب بتا دیں گے آپ کو، ابھی تو آدم کا بتا رہے ہیں۔ 7 دن تک روتے رہے، غم مناتے رہے، اللہ نے خوشخبری دی کہ بھئی اس کے بدلے اچھا بیٹا دیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ پھر تسلی ہو گئی جناب آدم کی، شیش کی بشارت ہوئی، کس کی؟ جناب شیش، شین یہ سے، تین نقطوں والا سے، سین نہیں۔ بچے آج کل اردو میں بچے کیا، بچوں کے استاد بھی شیش سین سے لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی زبان نے، وہ شارٹ کٹ آ گیا نا اردو کا، ویسے بیڑا غرق ہو گیا آپ کی میسیجنگ سے۔ وہ جو آپ رومن میں میسیجنگ کرتے ہیں، جو تھوڑی بہت اردو آتی تھی بچوں کو، وہ بھی فارغ ہو گئی، وہ بھی فارغ ہو گئی، صبح سے شام تک بچوں کو لگا کے رکھے، تو اردو کا تو جو حشر ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ بچا لے اس زبان کو، اللہ کرے، کیونکہ اس زبان میں عزاداری بہت ہے۔ اس اردو زبان میں عربی فارسی کے بعد سب سے بڑا خزانہ دنیا میں اردو زبان میں ہے، اور شاید اسی لیے سازش ہو رہی ہے کہ یہ زبان ان سے چھین لو تو آدھا خزانہ تو ختم ہو ہی جائے گا ان کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو جناب شیش، شیش کے معنی کیا ہے؟ عطائے ربانی، یعنی جناب حابیل کے بدلے میں اللہ نے تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ شیش۔ شیش کا معنی کیا ہے؟ عطائے ربانی، یعنی اللہ کی عطا، اللہ نے عطا کیا جناب شیش کو، اور نہیں بتایا کہ یہ میرا وصی ہے شیش۔ جناب آدم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی اولاد آپ کی نسل یہ مختلف روایات ہیں ہزاروں میں ہو چکی تھی کیونکہ اللہ نے آپ کو عمر دی 930 سال, کہیں 460 سال ہے اور کہیں 930 سال. 930 سال میں ایک تخمینہ یہ بھی بتایا لکھنے والوں نے قصص انبیاء کے کہ 40,000 آبادی ہو چکی تھی انسان, یعنی آپ کی اولاد کتنی تک پہنچ چکی تھی, 40 اولادوں کی اولاد, اولادوں کی اولاد, اولادوں کی اولاد. اب 930 سال میں آپ اپنا حساب لگا لیجئے, میں اپنے آبا اجداد کو شمار کرنا شروع کروں, ارے میری 10ویں جس سے شروع کروں تو ابھی ہزاروں میں پہنچ گئی آبادی. تو جناب آدم کی 930 صدیوں میں آبادی کتنی ہو گئی. پھر جناب شیش کو وصیت کی کہ تم میرے وصی ہو. اچھا بعض اوقات صرف وصی ہے نبی نہیں ہے, یہ بھی مثالیں دیتے چلے جائیں گے. بھائی چلیے ایک مثال ابھی لے لیجیے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وصی کون ہے؟ شمعون. نبی تو نہیں ہے نا مگر وصی ہیں. جناب سلیمان کے وصی کون ہے؟ جناب آصف برخیہ. وصی ہیں نبی, سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں بعض اوقات نبی بھی ہوگا اور وصی بھی ہوگا, جیسے جناب ہارون وصی بھی تھے اور نبی بھی تھے, جناب شیش نبی بھی ہیں اور وصی بھی. کیوں؟ آدم جا ہی نہیں سکتے, کیسے جائیں گے؟ لوگ مانے یا نہ مانے وصی چھوڑ کے جائیے. کیوں؟ اگر لوگوں کو ضرورت پڑی, مسئلے مسائل پیش آئیں گے, کون ہدایت کرے گا؟ کون ان کو بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اسی کو سمجھانے کا حق ہے جس کے پاس رسول کا علم ہو سارا کا سارا. رسول اسے علم دے کر جائے, رسول بتا کر جائے, امانتیں سونپ کے جائے تاکہ وہ اعلان کر سکے کہ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو میں بتاؤں گا. یہ الگ بات کہ آدم کے وصی صرف اپنے زمانے کے مسئلے بتا سکتا ہے اور رسول کا وصی اول سے پوچھو, آخر سے پوچھو, یہاں سے پوچھو, افلاک سے پوچھو, جہاں سے پوچھو گے علی بتائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی صرف اشارے کیے ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی کل سے تفصیل میں جائیں گے. یہ طے ہو گیا نا کہ جناب آدم نہیں گئے جب تک وصی مقرر نہیں ہوا. ایک وصی کو شہید کیا, آپ نے دوسرے کو بنایا, اگر دوسرا نہ ہوتا تیسرے کو بناتے, تیسرا نہ ہوتا چوتھے کو بناتے. وہ بھی مثالیں آپ کے سامنے دیکھ کے جائیں گے کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. جناب شیش کے بعد وصی کون بنے تھے؟ جناب انوش, ان کے بیٹے. کیا نام ہے؟ انوش. نوش بھی کہتے ہیں, کہیں نوش کہیں انوش, وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, نام انوش. تو انوش نبی نہیں ہے مگر وصی ہے. جناب انوش نے کسے بنایا اپنا وصی؟ جناب محلائیل. نام ذرا مشکل ہے, یاد نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں, سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جناب محلائیل, یہ محلائیل وہ ہیں کہ جن کے زمانے میں باقاعدہ حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئی. نبی نہیں ہے مگر وصی ہے, وصی کے بغیر نہیں. اچھا ان میں سے ہر وصی کا کام کیا ہے؟ جناب شیش نوح کی خبر دے کے جا رہے ہیں, جناب انوش نوح کی خبر دے کے جا رہے ہیں, جناب محلائیل نوح. نوح بھائی آدم ثانی ہے نا, آدم ثانی جناب نوح. تو اس وقت سب کا اختتام کس پہ ہوتا ہے کہ وہ آئے گا, وہ آئے گا. کون آئے گا؟ نوح آئے گا, نوح آئے گا. سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے آنے والے کی خبر دے کر جاؤ. لوگ مانے یا نہ مانے اس کی تفصیلات بعد میں مگر آئیں, کیونکہ اگر امام کا ہی ذکر نہ ہو تو پھر یہ اشرے کیسے چلیں گے؟ یہ سال پورا کا پورا سال امام زمانہ کا سال ہے, یاد رکھنا. یعنی اس سال کو ہمارے علماء نے قرار دیا ہے امام زمانہ کا سال, یعنی تمہاری کوئی محفل کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہے. یہ مطلب ہے علماء کا. تو میں کس عالم کی تقلید کروں ذرا بتانا؟ ان علماء کی تقلید کروں جو مجھے امام زمانہ کی طرف بلا رہے ہیں, یا ان کے پیچھے جاؤں, کووں کی طرف جاؤں, کس کی طرف جاؤں؟ کیا کروں؟ اتنا لفظ کہنے کا تو حق ہے مجھے. جب یہ ان عابد شب زندہ دار علماء مراجع اور مجتہدین کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں, اپنی اپنی گندی زبانیں, اپنی بکی ہوئی زبانیں, چند ٹکوں میں اپنی زبانیں, یہ جو بیچ دی ہیں وہ کھلے تو میں نہ بولوں, علماء حق کے لیے ان مراجع کے دفاع میں میں نہ بولوں کہ میرا امام زمانہ مجھ سے خوش ہو جائے, میں اس کو خوش نہ کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بس عزیزو مانو نہ مانو پیغام پہنچا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس تمام کر رہا ہے, بس جب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, پھر لے کے چلے نہیں کوئی نہیں گیا جب تک وسیع مقرر نہیں کیا, تو آخری خود کا آخری اصول کیسے چلا جائے گا؟ وسیع بنائے بغیر کیسے چلا جائے گا؟ جب خود فرما رہا ہے کہ ہاں سب کچھ ہو مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس جگہ ختم کیا, زندگی رہی یہی سے کل بات کا آغاز کریں گے. پہلی محرم آپ جانتے ہیں کہ پہلی محرم, دیکھیے جب یہ وقت کو گھڑی کو دیکھتا ہوں کہ وقت ہو گیا تو اس وقت میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ کس طرح سے میں گریز کرتا ہوا وہاں تک لاؤں, تو ورنہ بھی 10 منٹ اور لگ جائیں گے نا. اور یہ پہلے اشرے میں مجلسیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پیدل پہ آپ کو بھی محسوس کیا ہوتی ہے, تو میں براہ راست آ گیا, مسائل کی منزل پر آ گیا. یہ کہتے ہوئے آ گیا کہ پہلی محرم مخصوص ہے دو معصوم بچوں کے لیے, میں نے مخصوص میرے لیے, میں ہر سال جن بچوں کے بابا کا ذکر ہوتا ہے 8 اور 9 ذی الحج کو مسلم کا, اب ان 10 دنوں میں کہاں ذکر کروں؟ تو میں نے یہی طریقہ اپنایا ہے جب سے میں نے مجلس پڑھنا شروع کی ہے, اب 30-32 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے خیر سے, لیکن میں پہلی محرم کو ذکر کرتا ہوں یتیمان مسلم کا, فرزندان مسلم کا, مسلم کے ان یتیموں کا جن کے لیے مسلم نے وصیت کی تھی دربار میں کہ دیکھو میرے ساتھ میرے دو معصوم بچے آئے ہیں, انہیں نہ مار دینا, مجھے قتل کرو قتل کر, ان بچوں کو مدینے پہنچا دینا یا ان کے چچا حسین کے پاس پہنچا دینا, مگر اس وصیت پر بھی عمل نہیں ہوا اور دونوں معصوم بچوں کو زندان میں ڈال دیا گیا. کتنا عرصہ گزرا مجھے نہیں معلوم, ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک دن جب داروغہ زندہ کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ تو خاندان رسالت کے بچے, تو بچوں کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہا تھا کہ بچوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم خاندان رسالت کے چشموں چراغ, تم عقیل و جعفر و محمد کے پوتے ہو, تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلم کے بیٹے, اب مجھے مار دے قتل کر دے جو ہو میرے ساتھ, مگر میں نے تم کو آزاد کر دیا, جاؤ میں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ناراضگی مول نہیں لے سکتا, جاؤ تم آزاد. اور رات کی تاریکی میں کوفے سے باہر نکل جاؤ, دن کی روشنی میں تم پکڑ لیے جاؤ گے, قتل کر دیے جاؤ گے, میں جانتا ہوں مجھے مار دیا جائے گا, بے شک مار دیا جائے مگر تم جاؤ, لیکن جاتے جاتے ایک وعدہ کر کے جاؤ. دونوں بچوں کے ہاتھ تھام کر کہتا ہے ذرا یقین تو دیکھیے اس کا, داروغہ زندان کا اس سپاہی کا یقین تو دیکھیے, ہاتھ تھام کے کہتا ہے بچوں میں مار دیا جاؤں گا مگر ایک وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے. اتنا تو یہ بھی جانتا ہے کہ مسلم کے بچوں کو حق شفاعت حاصل ہے, اور اب مسلم کے بچوں کا جواب سنیے کیسا یقین ہے اپنے حق شفاعت پر کہ ہاتھ تھام کے اس داروغہ زندان کا کہتے کہ وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھے. خوش ہو گئے, خوش ہو گیا زندان بار, کھول دیا دروازہ زندان کا, جاؤ نکل جاؤ بچوں راتوں رات جتنا دور جا سکتے ہو چلے جاؤ. اور کتنی دور چلے گئے تھے بچے راتوں رات جانتے ہیں؟ 70-80 کلومیٹر نکل گئے تھے, کوفے سے نکل گئے تھے. جو لوگ زیارت کر کے ہیں جانتے ہیں نا فرزندان مسلم کا مزار کہاں ہے, مسیب. 70-80 کلومیٹر کوفے سے نکل چکے تھے, جب صبح ہونے لگی یہاں پہنچے اس جگہ فرات کے, دریائے فرات مختلف شہروں سے گزر رہا ہے نا, تو مسیب کے پاس جو ساحل ہے, گاؤں تھا چھوٹا سا, وہاں پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, دونوں بھائیوں نے طے کیا دن درخت پہ چھپ کے گزارتے ہیں, جب رات ہوگی پھر سفر کریں گے, راستہ نہیں معلوم بچوں کو, بس چلے جا رہے. پہلا تو ڈر یہ تھا نا کہ کوفے سے نکل آئے, کوفے سے نکل آئے, کوفے سے نکل آئے تھے, کوفے میں نہیں تھے بچے. اور ادھر ایسا ہوا کہ حارث جو اسی گاؤں میں رہتا ہے اور نوکری کرتا ہے ابن زیاد کے دربار میں کوفے جاتا ہے, اس کے گھر کی کنیز صبح صبح اس درخت کے نیچے جو جوہر ہے تالاب ہے پانی بھرنے آئی. اب جب پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا تو پانی میں جو چاند سے چہروں کا عکس دیکھا, حیرت سے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کہتی ہے میں نے ایسے حسین چہرے اسے پہلے یہاں نہیں دیکھے, کون ہو بچوں کہاں سے آئے, مت ڈرو مت خوف زدہ تمہیں امان ہے آؤ میرے پاس, نیچے اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کرو. بچے نیچے. کہ مومنہ ہم مسلم کے یتیم ہیں, ہمارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی ہے کوفے والوں نے, ہمارے بابا کو مار دیا گیا, ہمیں بس ایک احسان کر مدینے کا راستہ بتا دے. وہ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے بچوں مدینہ یہاں تھوڑی رکھا کہ تم پہنچ جاؤ گے. اور بچوں دیکھو صاف بات ہے کہ مدینے کا راستہ تو میں بھی نہیں بتا سکتی, ہاں میری مالکن مومنہ ہے, میری مالکن محب اہل بیت ہے, چلو میں لے کر چلتی ہوں, وہ کوئی راستہ نکالے گی, اپنے ساتھ لے کر آئی. مالکن نے جو ہی سنا زوجہ حارث نے کہ مسلم کے یتیم ہیں, پیار کیا دونوں معصوم بچوں کو, کب سے زندان میں تھے نہلایا دھلایا, اس کے بعد نئے لباس دیے, غذا بہترین اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر دیتی ہے بچوں سے, کہتی ہے بچوں بے فکر ہو اب تم محفوظ جگہ ہو, امان میں ہو, آج میرے دن آج کا دن میرے گھر میں مہمان رہو, کل ایک قافلہ مدینے جانے والا ہے اس میں چھپا کے تمہیں بھیج دوں. اور پھر سب کے نام پیغامات بھی بھیجتی ہے, میری شہزادی سانیہ زہرا کو, میری شہزادی ام کلثوم, ان سب کو اس کنیز کا سلام پہنچا دینا. بچے مطمئن ہو گئے. شام ہوئی, اس مومنہ نے ایک کوٹھی میں دونوں بچوں کو کہا تم یہاں آرام کرو, مجھے ڈر ہے میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے, کہیں ایسا نہ ہو انعام کے لالچ میں مخبری کر دے. مخبری کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سا انعام مل جائے گا, تھوڑا سا منصب مل جائے گا, تھوڑا سا عہدہ مل جائے گا, مخبری کر لو, مخبری کر لو, بعد میں توبہ کر لیں, ایسے ہی ہے نا. بس سنو کیا ہوا, اس مخبری کا انجام کیا ہوا, کہا مجھے ڈر ہے اپنے شوہر سے, باہر سے تالا ڈال دیا, رات کو معمول سے زیادہ دیر سے آیا, جس وقت آتا تھا اس سے بہت دیر سے آیا. زوجہ نے پوچھا دیر کیوں, کہا مسلم کے بچے زندان سے فرار ہو گئے. ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے, پورا ڈھونڈتا رہا کوفے کے اطراف میں بچے نہیں ملے. وہ کہا دور تو گئے نہیں ہوں گے لیکن میرے ہاتھ نہیں لگے. کہا کیوں, ان بچوں کے پیچھے پڑا ہے, معصوم بچوں کے, اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے, چھوڑ ان بچوں کا پیچھے. کھانا وانا کھایا, یہ ملون سو گیا. ادھر کوٹھی میں نصف شب کے بعد, شب کا دوسرا پہر, نصف شب کے بعد والا پہر شروع ہوا, چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی, بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے بھیا اٹھو بھیا اٹھو. بڑا بھائی اٹھا, چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے خواب دیکھا, میں نے دیکھا ہے خواب میں رسول خدا کو, ان کی خدمت میں ہمارا بابا مسلم آیا ہے اور رسول خدا پوچھے مسلم بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو. ہمارے بابا کی آنکھوں میں آنسو ہے, ہمارے بابا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے معصوم بچے ظالم کی قید میں, ابن زیاد کی قید میں. اللہ کے رسول نے ہمارے بابا سے فرمایا مسلم مت پریشان ہو, تھوڑی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. بس دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دی, گریے کی آواز بلند ہوئی, حارث ملون کی آنکھ کھلی, کہتا ہے کہ یہ گریے کی آواز, بچوں کے گریے کی آواز کہاں سے آتی ہے, گھبرا کر یہ مومنہ کہتی ہے پڑوس میں کسی بچے کسی کے بچے روتے ہو, کہتا ہے نہیں یہ آواز میرے گھر سے آ رہی. تلوار اٹھائی, اس مقفل کوٹری کی طرف بڑھا, تلوار سے تالا توڑا, ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا, کیا دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کے رو رہے, ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا, پسلیوں میں, سینے پہ, سر پہ, چہرے پہ, دندان مبارک بچوں کے شہید ہو گئے, چہرے لہو لہان ہو گئے, چلاتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے بیٹھے ہو, سارا دن تمہارے لیے میں خوار ہوا, ضرور قتل کروں گا تمہیں. دونوں کو رسیوں سے باندھا اور گھسیٹتا ہوا گھر سے نکلا, بیٹے اور غلام کو ساتھ لیا, وہ مومنہ پیچھے پیچھے گھسٹتی چلی آ رہی ہے, چھوڑ دے ان معصوم بچوں کو, میں نے امان دی تھی, میں اپنا مہر بخشتی ہوں, جو انعام ابن زیاد نے رکھا اس سے زیادہ دولت دیتی ہوں, چھوڑ دے ان بچوں کو. وہ ملون کہتا ہے نہیں, مجھے حاکم کی خوشنودی بھی چاہیے, مجھے منصب بھی چاہیے, ضرور قتل کروں گا ان بچوں کو. لے کر آیا ساحل پر فرات کے, یہی لے کر آیا جہاں آج بچوں کے روزے ہیں, یہی سے وہ دریا گزر رہا ہے, اسی دریا کے ساحل پر لے کر آیا. اللہ نے کے بعد اب بچے کہتے دیکھ, عربوں کا قاعدہ ہے تین شرطوں میں تین باتیں رکھی جائیں, ایک مان لیتے ہیں, کہ بتاؤ کیا تین باتیں ہیں, کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں ہمارے چچا حسین کے پاس پہنچا دے, اس سے زیادہ انعام دلوائیں گے, منہ مانگا انعام دلوائیں گے. کہ یہ ناممکن ہے, کہ چاہے
پاس آ کر ہمیں اپنے زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کہا نہیں یہ بھی نہیں کروں گا، مجھے ڈر ہے تم اتنے چھوٹے ہو، کہیں وہ ترس کھا کے تمہیں چھوڑنا تھا، یہ بھی نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر اتنا کر کہ ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت۔
یہ معصوم بچے میری قوم کے بیٹھے ہیں، بتاؤ انہیں میں کیا پیغام دوں، انہیں کہوں کہ نہیں نماز فضول ہے معاذ اللہ، ان سے میں کہوں نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تم آ تو گئے مجلس میں جنت ہو گئی، انصاف سے بتاؤ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہو، میں کیا پیغام دوں، کیا پیغام دوں، مسلم کے بچوں کا پیغام دوں یا ان کا پیغام دوں جن کا ذکر کر چکا میں پہلے آپ کے سامنے، کس کا پیغام، اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتے، مسلم کے بچے قیامت تک آنے والے مومنین کے بچوں کو پیغام دینے کے، دیکھو یہ ہے وہ چیز لا الہ الا اللہ جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں دی، جس کے لیے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ بس اپنے غلام کو حکم دیتا ہے بچوں کے سر قلم کر، غلام آگے بڑھا، بچوں میں سے ایک نے کہا بلال حبشی کی قوم سے، وہ کہتا ہے تم کیسے بلال کو جانتے، کہا ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول کا مؤذن تھا۔ حیران ہو کر وہ غلام کہتا تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو، کہ ہاں ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے پوتے ہیں، اور حیدر کرار کے تو نواسے بھی ہیں، ہم رسول خدا کے خاندان کے ہیں۔ اتنا سننا تھا اس نے اپنی تلوار پھینکی اور دوڑا کہ یہ ظلم نہیں کر سکتا خاندان رسالت، دریا میں چھلانگ لگا دی، اپنے بیٹے کو حکم کیا آگے بڑھ، بچوں کے سر قلم کر، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی، رک گیا بیٹا، اب یہ جھنجھلا کر آگے بڑھا، جیسے اس نے وار کیا اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا، شانے پر تلوار لگی، زخمی ہو کے ایک طرف گری، بچوں کے سر سجدے میں ہیں، بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، سر تن سے جدا ہو گیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کیا، ادھر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنا شروع کی، چلاتا جاتا ہے بھائی بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، عزادارو بڑے بھائی کا بے سر کا لاشا ستھے آپ پہ رک گیا، ستھے آپ پہ ٹھہر گیا، بس ادھر بڑا چھوٹا بھائی کروٹیں بدل رہا ہے، ادھر اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، بے سر کے لاشے کو نہر کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے تہے آپ چلے گئے، صبح ہوئی اسی گاؤں کے کچھ کسان کام کرنے کے لیے نکلے، کیا دیکھا ساحل پہ کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے، کوئی معظمہ بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، آگے بڑھ کر کہتے بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا، ہم نکال دیں، ہم مدد کر دیں، وہ بی بی کہتی ہے ہاں حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نہر سے نکال دو، کسان نہر میں اترے، بچوں کے لاشیں نکال کر ساحل پر رکھے، کیا دیکھا وہ بی بی دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی ایک بچے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، ان کسانوں کو دعا دیتی ہے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، ارے میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، اتنا سننا تھا وہ کسان کہتے ہیں اے بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے، نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، یہ میرے مسلم کے یتیم ہے، عزادارو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اکبر کے پرچھی لگے فاطمہ موجود ہو، عباس کے شانے کٹے فاطمہ موجود ہو، اور محمد زخمی ہو کر گرے فاطمہ موجود ہو، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو فاطمہ موجود ہو، علی اصغر کے تیر لگے فاطمہ موجود ہو، حسین کا گلا کاٹا جائے ف
فاطمہ موجود ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے بچے قتل کیے جائیں اور مادر حسین ان کے سرحانے نہ آئے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون.